السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے دوہری شہریت کیس میں پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور سابق ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا کی بیرون ملک ملازمتوں کا نوٹس لے لیا ہے۔ پاکستان میں روس کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو کشمیر کے تنازع کو شملہ سمجھوتے اور اعلان لاہور کے تحت دو طرفہ بات چیت سے حل کرنا چاہیے۔ طالبان باغیوں نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ انہوں نے شمالی جوزجان صوبے کو داعش سے صاف کر دیا ہے، اور باقی رہ جانے والے داعش کے جنگجو یا تو بھاگ گئے ہیں یا انہوں نے علاقے میں موجود حکومتی فورسز کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اور ایران کی فوج پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل محمد علی جعفری نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ کئی دیگر رہنماؤں نے بھی امریکی صدر کی ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر آمادگی کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اس ہفتے سنگاپور میں ہونے والی آسیان کانفرنس میں شرکت کریں گے، لیکن عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں کے درمیان ملاقات کا پروگرام نہیں ہے، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف بھی سنگاپور کی اس کانفرنس میں ہوں گے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے، جنہوں نے ایران کے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے بدلے تہران پر عائد اقتصادی پابندیاں نرم کرنے کے سن 2015 کے بین الاقوامی معاہدے سے امریکہ کو الگ کر لیا تھا، پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایران کے صدر حسن روحانی سے ملنا چاہیں گے۔ زمبابوے کی حکمران زینو پی ایف نے بدھ کے روز جزوی نتائج کی بنیاد پر پارلیمنٹ کے انتخابات میں اکثریت حاصل کر لی ہے۔ اور میکسیکو کی شمالی ریاست ڈونگانگو سے ایک مسافر طیارہ پرواز کے 5 منٹ بعد گر کر تباہ ہو گیا، اور اطلاعات کے مطابق 85 افراد جو اس میں سوار تھے شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ شمالی کیلیفورنیا میں جنگل میں لگنے والی دوہری آگوں سے ہزاروں گھروں کو خطرہ ہے، جبکہ متعدد گھر پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد۔ اور تفصیل، سپریم کورٹ نے دوہری شہریت کیس میں پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور سابق ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا کی بیرون ملک ملازمتوں کا نوٹس لے لیا ہے۔ عدالت نے سابق فوجی افسران کو بیرون ملک ملازمت کے لیے جاری نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ واضح رہے کہ پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف سعودی عرب کی سربراہی میں قائم مسلم ملکوں کے اتحاد کی فوج کے سربراہ ہیں، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا متحدہ عرب امارات میں مبینہ طور پر ایک نجی سیکیورٹی فرم میں ملازمت کر رہے ہیں۔ طالبان باغیوں نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ انہوں نے شمالی جوزجان صوبے کو داعش سے صاف کر دیا ہے، اور باقی رہ جانے والے داعش کے جنگجو یا تو بھاگ گئے ہیں یا انہوں نے علاقے میں موجود حکومتی فورسز کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ترکمنستان کے سرحد سے ملحقہ جوزجان کے صوبائی عہدیداروں نے بھی تصدیق کی ہے کہ 150 داعش جنگجوؤں نے، جن میں غیر ملکی بھی شامل ہیں، بدھ کے روز سیکیورٹی فورسز کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ صوبائی پولیس افسر عبدالحافظ خاشی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ علاقائی داعش کمانڈر حبیب الرحمان ان عسکریت پسندوں میں شامل تھا جنہوں نے پولیس ہیڈ کوارٹر میں صبح پہنچ کر اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا۔ ایران کی فوج پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل محمد علی جعفری نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ نے یہ بات ایک کھلے خط میں کہی ہے جو ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی فارس نے منگل کو جاری کیا ہے۔ اپنے خط میں جنرل جعفری نے کہا ہے کہ ایرانی قوم خدا پر اپنے ایمان کے سبب دنیا کی دیگر تابعدار قوموں سے مختلف ہے، اور کبھی بھی وہ امریکہ کے ساتھ بات نہیں کرے گی۔ کئی دیگر رہنماؤں نے بھی امریکی صدر کی ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر آمادگی کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے انہیں ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اس ہفتے سنگاپور میں ہونے والی آسیان کانفرنس میں شرکت کریں گے اور بحر الکاہل ملکوں کے مابین آزادانہ تجارت کے ٹرمپ انتظامیہ کے نظریے کو فروغ دیں گے، لیکن شمالی کوریا سے متعلق خدشات ایجنڈے میں سر فہرست رہیں گے۔ پومپیو کانفرنس میں شریک 17 ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملیں گے اور ان سے خطے کو درپیش اہم مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف بھی سنگاپور کی اس کانفرنس میں ہوں گے، لیکن محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیداروں نے کہا ہے کہ دونوں کے درمیان ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایران کے صدر حسن روحانی سے ملنا چاہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں دوسروں لوگوں کے ساتھ ملنے اور ان سے بات چیت میں یقین رکھتا ہوں، خاص طور پر جب آپ جنگ اور قحط اور ہلاکتوں اور بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو ملنا چاہیے، ملنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ صدر نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے براہ راست بات چیت کا حوالہ دیا۔ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اپنی ملاقات کو بھی ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ زمبابوے کی حکمراں زینو پی ایف نے بدھ کے روز جزوی نتائج کی بنیاد پر پارلیمنٹ کے انتخابات میں اکثریت حاصل کر لی ہے۔ زمبابوے کے الیکٹورل کمیشن نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق زینو پی ایف پارٹی نے 210 نشستوں کے ایوان میں 109 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اپوزیشن کی بڑی جماعت ایم ڈی سی نے 41 نشستیں جیتی ہیں۔ صدارتی انتخاب کے بیلٹس کی گنتی ابھی جاری ہے اور نتائج کا اعلان اس ہفتے کے آخر میں کیا جائے گا۔ یورپی مبصرین نے انتخابات کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ انتخابی میدان ہموار نہیں تھا، ووٹروں کو ڈرایا دھمکایا گیا اور الیکشن کمیشن پر لوگوں کا اعتماد نہیں تھا اور میڈیا غیر جانبدار تھا۔ میکسیکو کے شمالی ریاست ڈورانگو سے ایک مسافر طیارہ پرواز کے 5 منٹ بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق طیارے میں 97 کے لگ بھگ مسافر سوار تھے، جن میں سے 85 شدید زخمی ہو گئے، باقی تمام مسافر محفوظ رہے۔ میکسیکو ایئر لائن نے ایک ٹویٹ پر کہا ہے کہ فلائٹ نمبر 2431 جس پر 100 مسافروں کی گنجائش تھی اور جو میکسیکو سٹی کی طرف جا رہا تھا گر گیا ہے۔ گورنر ہوزے روسیس ایسپورا نے مقامی ٹیلی ویژن پر کہا کہ طیارہ میکسیکو سٹی کی طرف جا رہا تھا لیکن پرواز کے فوراً بعد تیز ہواؤں کے باعث زمین پر آ گرا۔ شمالی کیلیفورنیا میں جنگل میں لگنے والی دوہری آگوں سے ہزاروں گھروں کو خطرہ ہے، جبکہ متعدد گھر پہلے ہی تباہ ہو گئے ہیں۔ آگ بچھانے والا عملہ مینڈوسینو اور لیک کاؤنٹیز کے 188 مربع کلومیٹر کے جل جانے والے رقبے پر آگ بچھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 19,000 کے قریب افراد پہلے ہی اپنے گھروں کو چھوڑ گئے ہیں اور قریبی علاقوں میں بھی لوگوں کو انخلاء کے لیے کہا گیا ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں حکام نے ایک مشتبہ شخص کو آگ لگانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے، جس کے باعث پچھلے ہفتے متعدد افراد کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ شمالی کوریا کی طرف سے 55 انسانی باقیات کے گروپ کو پچھلے ہفتے حوالے کیے جانے کے بعد بدھ کے روز جنوبی کوریا میں ایک تقریب کے دوران امریکی فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں کو منتقل کر دیا گیا، جہاں سے یہ امریکی ریاست ہوائی لے جائے جائیں گے۔ جب یہ باقیات ہوائی کے مشترکہ افواج کے اڈے پر پہنچیں گی تو امریکی نائب صدر مائک پینس، جو کوریا کی جنگ لڑنے والے ایک دیرینہ فوجی کے بیٹے ہیں، اس سلسلے کی دوسری تقریب میں شریک ہوں گے۔ امریکی دفاع کے عہدیداروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شمالی کوریا نے ان باقیات کی شناخت کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی اور یہ تفصیلات جاننے کے لیے مہینوں بلکہ برسوں لگ سکتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں روس کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو کشمیر کے تنازع کو شملہ سمجھوتے اور اعلان لاہور کے تحت دو طرفہ بات چیت سے حل کرنا چاہیے۔ روسی سفیر نے یہ بات سرکاری سرپرستی میں کام کرنے والے ادارے اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں بدھ کو پاکستان اور روس کے تعلقات سے متعلق دیے گئے ایک لیکچر میں کہی۔ اسلام آباد سے اس کی رپورٹ دے رہے ہیں محمد جلیل۔
اسلام آباد میں تعینات روس کے سفیر الیکسی ڈیڈوف نے کہا ہے کہ کشمیر کی صورتحال نہایت پیچیدہ اور نازک ہے اور یہ معاملہ دو طرفہ بات چیت ہی سے حل ہو سکتا ہے۔
Both countries should find the solution of this issue on a bilateral basis. It is our constant position on the basis of similar agreement and Lahore declarations. As you know, they are about 10-15 years fresher documents than respective resolutions of the United Nations.
انہوں نے کہا کہ روس کا مستقل موقف رہا ہے کہ اس مسئلے کا حل دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے شملہ معاہدے اور اعلان لاہور کے فریم ورک کے تحت دو طرفہ بات چیت ہی سے ممکن ہے۔ کشمیر کے معاملے پر روس کی طرف سے کوئی کردار ادا کرنے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں روسی سفیر نے کہا یہ اسی صورت ممکن ہے جب دونوں فریق ملک اس کی درخواست کریں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم سے پاکستان اور بھارت کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان اور بھارت گزشتہ سال شنگھائی تعاون تنظیم کے باضابطہ طور پر مکمل رکن بنے، جس میں چین اور روس کے علاوہ ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان اور کرگستان بھی شامل ہیں۔ روس کے سفیر کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اسلام آباد اور دہلی کے تعلقات کافی عرصے سے کشیدہ چلے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام آباد اور دہلی کے درمیان معمول کے سفارتی تعلقات بھی تعطل کا شکار ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں میں دیرینہ تناؤ اور کشیدگی کی ایک بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان دیرپا امن کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
روس جو ہے چاہتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں، اس لیے کہ اس کے لیے بھی پھر آسانی ہوگی کیونکہ وہ پاکستان سے بھی تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہوئے تو وہ پھر ظاہر ہے اس کو پاکستان سے تعلقات بڑھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں اگر ان کے تعلقات بہتر ہوں تو روس کے لیے بھی، تجارت کے لیے بھی اور اس خطے کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا۔ میرے خیال میں اس کی سوچ یہ بھی ہوگی۔
سول نیوکلیئر سپلائر گروپ کے لیے پاکستان کا رکن بننے کی خواہش سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں سفیر الیکسی ڈیڈوف نے کہا کہ روس نے کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں کیا کہ پاکستان اس گروپ کا رکن نہیں بن سکتا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے متعلق اگر اتفاق رائے پایا جاتا ہے تو روس اس گروپ کی رکنیت کے لیے پاکستان اور بھارت دونوں کی حمایت کرے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان اور بھارت ایک عرصے سے نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کے لیے کوشاں ہیں، لیکن تاحال اس ذمے دونوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
محمد جلیل کی رپورٹ آپ سن رہے تھے۔ ہم ابھی محمد جلیل سے بات بھی کریں گے اسلام آباد سے اور ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاق اور پنجاب میں متوقع حکومت سازی کے پیش نظر اپوزیشن جماعتوں نے بھی رابطے تیز کر دیے ہیں اور مخالف جماعتوں نے جمعرات کو اسلام آباد میں دوبارہ کل جماعتی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ساری صورتحال کیا ہے اس پر جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد محمد جلیل کے پاس۔ جی جناب۔
جی خالد صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ وفاق اور پنجاب میں اس کی جو متوقع حکومت سازی کی پیش نظر جو اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی آپس میں رابطے تیز کر دیے ہیں اور مخالف جماعتوں نے جمعرات کو اسلام آباد میں دوبارہ کل جماعتی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مذہبی جماعتوں کی اتحاد متحدہ مجلس عمل کی قیادت پہلے ہی اسلام آباد میں موجود ہے، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر جماعتوں کا بھی اس آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کا امکان ہے۔ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو ٹیلی فون کر کے اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ متحدہ مجلس عمل کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف زرداری سے بھی ٹیلی فون پہ رابطہ کیا اور انہیں کل ہونے والی جو آل پارٹیز کانفرنس میں اس میں شرکت کی دعوت دی. اور اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کو متحد اور مضبوط ہونا پڑے گا. کل جماعتی کانفرنس میں جو گرینڈ اپوزیشن کے قیام پر مشاورت کی جائے گی, جبکہ جماعت اسلامی کی پارلیمان میں حلف لینے کی تجویز پر بھی فیصلہ کیا جائے گا. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز اور متحدہ مجلس عمل نے آل پارٹیز کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کی پیشکش کی ہے. تاہم کل ہی یہ واضح ہوگا کہ یہ جو اجلاس ہے کون سی جماعت کی میزبانی میں ہوگا. انتخابات کے بعد پاکستان کی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور متحدہ مجلس عمل کی مشترکہ زیر صدارت ای پی سی میں اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمان میں حلف نہ اٹھانے کی تجویز دی تھی. تاہم سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نے اس تجویز کی مخالفت کی, اور بعد میں جماعت اسلامی نے بھی ایم ایم اے کو پارلیمان میں حلف اٹھانے کی تجویز دی. اگرچہ پیپلز پارٹی مصروفیت کے باعث جو گزشتہ ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں اس میں شرکت نہیں کر سکی تھی, لیکن کل ہونے والے اجلاس میں کیا پیپلز پارٹی شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی ابھی یہ واضح نہیں ہے. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف, اسفند یار ولی, محمود اشکزئی, حاصل بنجنجو سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت کا امکان ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف تو بظاہر یہ دعوے کر رہی تھی کہ وفاق میں اور پنجاب میں اس کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے, لیکن ابھی تک کسی کوئی نام سامنے نہیں آیا وزیر اعلیٰ کا, اور صوبہ سرحد میں بھی اس نے کوئی اپنے وزیر اعلیٰ کا نام نہیں دیا, اور وفاق میں بھی کوئی واضح اس نے کوئی پیغام نہیں دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟
ابھی تک جو تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ مرکز میں وفاق حکومت بنانے کے لیے ان کو جو مطلوبہ قومی اسمبلی کے ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے واضح طور پر نہیں بتایا. اگرچہ وہ بہت دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو جو سادہ جو اکثریت ہے وہ حاصل ہو گئی ہے. اسی طرح جو پنجاب میں بھی ان کی کوششیں جاری ہیں, بے شمار جو پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں آزاد حیثیت میں جو امیدوار کامیاب ہوئے تھے ان کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جماعت میں شامل ہوں, اور لیکن ابھی تک تحریک انصاف کی طرف سے واضح طور پر اعلان نہیں کیا گیا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے ان کے کون جو ہے ان کے امیدوار ہوں گے. اسی طرح جو خیبر پختونخوا میں تو تحریک انصاف کو ایک واضح اکثریت حاصل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا گیا کہ ان کی جو وزارت اعلیٰ کے لیے کون شخص ہوگا جو تحریک انصاف کی نمائندگی کرے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی جو تحریک انصاف اس کوشش میں ہے کہ جب تک ان کو وفاق میں اور صوبہ پنجاب میں مطلوبہ تعداد میں جو امیدواروں کی حمایت حاصل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہی وہ کو باضابطہ اعلان کریں گے, لیکن وہ یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی وفاق میں اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے. اور خیبر پختونخوا میں تو ان کو یقیناً اکثریت حاصل ہے اور وہ تو حکومت وہاں ضرور
بنا لیں گے. بالکل, بہت شکریہ محمد جلیل آپ کا. تو ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے محمد جلیل, جو ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے پاکستان میں جو سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا ہے اس کے بارے میں. اور اب یہ رپورٹ ہے ستار کاکڑ کی کوئٹہ سے. 25 جولائی کو عام انتخابات کے انعقاد کے بعد آنے والے نتائج کی روشنی میں بلوچستان میں کسی پارٹی کو کوئی واضح اکثریت حاصل نہیں ہوئی ہے, البتہ 3 جماعتیں بڑے پارلیمانی گروپ کی صورت میں سامنے آ گئی ہیں. تو ان کی تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں.
بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی بی اے پی کی حکومت کے قیام کے امکانات مزید واضح ہو گئے ہیں. 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں بلوچستان میں کسی جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہیں ہو سکی تھی, اور صوبائی اسمبلی میں 3 جماعتیں بڑے پارلیمانی گروپ کی صورت میں سامنے آئی تھیں. اس وقت صوبائی اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے ارکان کی تعداد 3 آزاد ارکان کی شمولیت کے بعد 19 ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پپر متحدہ مجلس عمل ہے جس کے 9 ارکان ہیں, جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ 7 ارکان کے ساتھ تیسری بڑی جماعت ہے. پارٹی پوزیشن واضح ہونے کے بعد صوبے میں حکومت سازی کی کوششیں تیزی اختیار کر گئی ہیں, اور کبھی امکان ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی صوبے میں مخلوط حکومت بنائے گی. باپ کے صدر جام کمال نے منگل کو اسلام آباد میں متوقع وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی تھی, اور پی ٹی آئی کی وفاق میں حکومت کے لیے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا تھا. جواب میں پی ٹی آئی نے بی اے پی کو صوبے میں حکومت کے قیام میں تعاون کا یقین دلایا ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 5 ارکان ہیں جن کی حمایت ملنے کے بعد بی اے پی صوبے میں سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ بی اے پی کے صدر جام کمال کو اس وقت بلوچستان اسمبلی میں عوامی نیشنل پارٹی کے 3، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 2-2 ارکان اپنا متفقہ پارلیمانی لیڈر قرار دے چکے ہیں۔ اس طرح جام کمال خان کو اب تک 64 رکنی موجودہ ایوان میں 31 ارکان کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ مخصوص نشستوں پر منتخب خواتین اور اقلیتی ارکان اسمبلی کے ساتھ یہ تعداد تقریباً 40 تک پہنچ جائے گی، جبکہ صوبے میں حکومت کے قیام کے لیے 33 ارکان کی سادہ اکثریت درکار ہے۔ واضح رہے کہ بلوچستان اسمبلی 65 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن صوبائی اسمبلی کے ایک حلقہ پی بی 35 پر امیدوار سراج رئیسانی کی ایک خودکش حملے میں ہلاکت کے بعد وہاں انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے۔ ذریعہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ بھی صوبے میں حکومت کے قیام کے لیے سرگرم ہے۔ اس پارٹی کے قائد سردار اختر مینگل بدھ کو کوئٹہ سے اسلام آباد روانہ ہوئے تھے، جہاں اطلاعات ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سردار اختر مینگل جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور دیگر سیاسی قائدین سے بھی ملاقات کریں گے اور ان سے بلوچستان میں مخلوط حکومت کے قیام کے لیے متحدہ مجلس عمل سے تعاون کی درخواست کریں گے۔ وی این پی کا موقف ہے کہ پارٹی کے اپنے 7، ایم ایم اے کے 9، پی ٹی آئی کے 5، اے این پی کے 3، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے 2-2، 3 آزاد اور خواتین اقلیتی ارکان کے حلف اٹھانے کے بعد انہیں سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ ادھر متحدہ مجلس عمل صوبے میں ایک ایسی مخلوط حکومت کے قیام کے لیے کوشش کر رہی ہے جس میں اسمبلی میں نمائندگی رکھنے والی تمام جماعتیں شامل ہوں۔ تجزیہ نگار امان اللہ شادیزئی کا کہنا ہے کہ مجلس عمل اور بی این پی مینگل دونوں جماعتوں کی کوششیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی بی اے پی کی حمایت کا اعلان کر چکی ہے اور وفاقی حکومت کی مدد اور تعاون کے بغیر صوبے میں کوئی حکومت نہیں بن سکتی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو بات چیت کی دعوت دی تھی، جسے ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ بہجت جیلانی کی زبانی۔
ایران کے انتہائی طاقتور فوجی ادارے کے سربراہ نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایرانی لیڈروں کو براہ راست مذاکرات کی دعوت کو مسترد کرتے ہوئے کڑے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران بقول ان کے کبھی بھی ایسی شخصیت کے ساتھ مذاکرات کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران کی پاسداران انقلاب IRGC کے کمانڈر محمد علی جعفری ٹرمپ کی پیشکش کا براہ راست جواب دینے والے سب سے سینئر ایرانی عہدیدار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی ایک نیوز کانفرنس میں یہ پیشکش کی تھی کہ ایران کے لیڈروں کے ساتھ ان کے جوہری پروگرام کے بارے میں پیش کی شرائط کے بغیر بات چیت کی جائے۔ ایران کے لیڈر کی طرف سے دعوت کو مسترد کرنے کے باوجود ٹرمپ نے فلوریڈا میں منگل کی شام اپنے حمایتیوں کو بتایا کہ ممکن ہے ایران بھی بات چیت کے لیے آمادہ ہو جائے۔
The Iran nuclear deal, it's a horror show.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کا جوہری سمجھوتا ایک خوفناک چیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری پیشکش کا اثر ہوگا، کیونکہ ایران اس وقت انتہائی مشکلات سے دوچار ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری دعوت کام کرے گی اور مجھے محسوس بھی ہوتا ہے کہ جلد ہی ہم بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے منگل ہی کے روز امریکہ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو سنگاپور میں اس ہفتے ہونے والے بین الاقوامی اجلاس میں اپنے ایرانی ہم منصب سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک CNBC کو بتایا کہ ٹرمپ ایرانی قیادت کے ساتھ بات چیت کو تیار ہیں اگر ایرانی اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، اور صدر اس بات پر بھی رضامند ہیں کہ ایک ایسا جوہری سمجھوتا طے کیا جائے جو حقیقتاً جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کر سکے۔ تجزیہ کار یہ توقع نہیں رکھتے کہ ٹرمپ روحانی ملاقات جلد ہوگی، اور انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے کچھ عرصے سے روحانی سے براہ راست ملاقات کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ میں سن 2018 وسط مدتی انتخابات سے قبل امریکی ووٹروں کے رائے کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگرچہ اس بارے میں کھل کر بات نہیں کی جا رہی۔ یہ رپورٹ بھی ہم سنتے ہیں بہجت چیلانی سے۔
امریکہ میں نومبر میں 2018 وسط مدتی انتخاب ہو رہے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکی ووٹروں کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوششیں جاری ہیں، اگرچہ پرائیویٹ ادارے اور سرکاری عہدیدار یہ کہنے سے گریزاں ہیں کہ ایسی مہموں کے پس پردہ کس کا ہاتھ ہے۔ ان مہموں کے بارے میں حال ہی میں معلوم ہوا ہے۔ فیس بک نے منگل کے روز اعلان کیا کہ اس نے فیس بک اور انسٹاگرام پر 32 اکاؤنٹس کو بند کر دیا ہے، کیونکہ وہ بہت مربوط اور منظم انداز میں غیر مہذب رویے میں ملوث نظر آتے تھے۔ فیس بک نے ایک بلاگ پوسٹ میں لکھا کہ اس بارے میں کی جانے والی چھان بین ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے اور مکمل حقائق کا علم نہیں، بشمول اس بات کے کہ ان کارروائیوں کے پس پردہ کون ہے۔ فیس بک کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ جنہوں نے بھی یہ اکاؤنٹس بنائے انہوں نے اپنی حقیقی شناخت چھپانے کے لیے انتہائی کوششیں کی ہیں، اور اس میں وہ روس میں قائم انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی IRA کی طرف سے ماضی میں کی گئی کوششوں سے بھی آگے نکل گئے۔ تجزیہ کار مائیکل پوسنر کا خیال ہے کہ فیس بک کو روسی حربوں سے نمٹنے کے لیے خصوصی یونٹ درکار ہے۔
don't need a Russian, a dedicated Russian team, that they can handle the Russian threat as part of a bigger problem of disinformation. And we disagree. What the Russians are doing is uniquely threatening to our democracy.
New York University's Stern Center for Business and Human Rights کے ڈائریکٹر مائیکل پوسنر کا کہنا ہے کہ فیس بک اور گوگل نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انہیں کسی روسی ٹیم کی ضرورت نہیں۔ وہ گمراہ کن پروپیگنڈے جیسے بڑے مسئلے کے ایک حصے کے طور پر روسی خطرے سے بھی نمٹ سکتے ہیں، لیکن ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ روسی جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہماری جمہوریت کے لیے ایک بڑا منفرد انداز کا خطرہ ہے۔ فیس بک، گوگل اور ٹویٹر کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے خصوصی روسی ٹیمیں بنائیں۔ ڈائریکٹر پوسنر نے مزید کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ اور کانگریس کا بھی یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ ملک کو انتشار پھیلانے والے سائبر اثرات سے بچانے کے لیے کام کریں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی سیکرٹری کرسٹن نیلسن نے سائبر سیکیورٹی کے ایک قومی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فیس بک کے اعلان پر براہ راست کوئی تبصرہ تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ امریکی عہدیدار امریکہ کے انتخابی نظام کو نئی الیکشن ٹاسک فورس کی مدد سے محفوظ کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں انتہائی اضافہ کر رہے ہیں۔ بہجت چیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
پاکستان کی سپریم جوڈیشل کونسل نے ISI پر الزامات لگانے والے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے اس پر یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے 21 جولائی کو راولپنڈی بار سے خطاب میں الزام لگایا تھا کہ ISI عدالتی امور میں مداخلت کر رہی ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان نے اگلے دن ایک بیان جاری کیا جس میں سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ ان الزامات پر کارروائی کی جائے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سابق اٹرنی جنرل انور منصور نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی آئین کے تحت فوج اور عدلیہ پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا، اس حد تک کہ آپ عدالت میں درخواست لے کر جائیں گے تو عدالت ان کے خلاف حکم نہیں سنا سکتی۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اگر الزامات ثابت نہیں کر پائے تو انہیں فارغ بھی کیا جا سکتا ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کونسل اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو پھر عدالتی امور میں مداخلت کرنے والے فوجیوں کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے۔
پہلے تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی فوجی جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی ان کے تھرو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی، تو اس صورت میں یہ نام لیں گے لوگوں کے، اور ظاہر ہے کہ جب ایک دفعہ نام لیے جائیں گے اور اگر یہ کورٹ پہنچتی ہے اس نتیجے پہ کہ ہاں یہ نام جو لیے جا رہے ہیں یہ کوئی سیریس ایشو ہے، تو اس کے بعد بہت سمپلی یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے یا ان کے خلاف کورٹ مارشل کر دیا جائے۔ ان کو
جسٹس وجی الدین کا کہنا ہے کہ شکایات یا احتساب کا عدالت کا اپنا اندرونی نظام ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو عوامی تقریب میں الزام لگانے کے بجائے چیف جسٹس کمیٹی یا سپریم جوڈیشل کونسل میں رپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ اگر کسی نے ان سے رابطہ کیا ہوتا تو اور بات تھی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے رابطہ کیا گیا، یہ سنگین بات ہے۔ لیکن اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف کاروائی نہیں ہونی چاہیے۔
کچھ اوور زیلس لوگ اپنے آپ ہی کچھ کام کر جاتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے، بٹ دین اف اٹ از اسٹیبلشڈ کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو یہ تو نہایت ناواجب بات ہے۔ ایک جج نے میں بھی ذرا پبلکلی کہا ہے جو شاید نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر ایک سچی بات انہوں نے کہی ہے تو پھر سچی بات کے اوپر تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیریس اسٹیپ لیا جا سکتا ہے۔
ان دنوں عدالتوں میں فوجیوں سے متعلق کئی معاملات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل شجاع پاشا کی بیرون ملک ملازمت کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج کے تمام افسروں اور ان کی بیگمات کی شہریت کی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں سر شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی وفاق اور پنجاب میں متوقع حکومت سازی کے پیش نظر اپوزیشن جماعتوں نے بھی رابطے تیز کر دیے ہیں۔ اسلام آباد سے اس بارے میں تفصیل دے رہے ہیں عاصم رانا اس رپورٹ میں۔
مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل کی قیادت پہلے سے ہی اسلام آباد میں موجود ہے، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان سرزمین پارٹی کا بھی اے پی سی میں شرکت کا امکان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ متحدہ مجلس عمل کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو ٹیلی فون کر کے اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ ایم ایم اے کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف زرداری کو ٹیلی فون کیا اور کل ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کو متحد اور مضبوط ہونا پڑے گا۔ کل جماعتی کانفرنس میں گرینڈ اپوزیشن کے قیام پر مشاورت کی جائے گی، جبکہ جماعت اسلامی کی پارلیمنٹ میں حلف لینے کی تجویز پر فیصلہ کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور متحدہ مجلس عمل نے اے پی سی کی مشترکہ میزبانی کی پیشکش کی ہے، تاہم میزبانی کون کرے گا اس کا حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تجزیہ کار اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروفیسر شاہد اقبال کامران کا کہنا ہے کہ حکومت کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ایک سخت اپوزیشن کا سامنا کرنا ہوگا۔
پی ٹی آئی ایک واحد اکثریتی جماعت کے طور پہ سامنے تو آئی ہے، لیکن حکومت بنانے کے لیے اس کا انحصار آزاد اور دیگر منتخب اراکین کی پی ٹی آئی میں شمولیت پر ہے، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کے طور پہ ان جماعتوں کا جو بنیادی کردار ہے، ایک تو میرا انتہائی ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ اپوزیشن جماعتیں یعنی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ دو باتیں میں کہوں گا، نہیں کریں گے یا نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے جو سب سے موضوع بات یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے قابل قبول شرائط پر اپوزیشن کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔
انتخابات کے بعد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون اور متحدہ مجلس عمل کے مشترکہ زیر صدارت اے پی سی میں اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ میں حلف نہ اٹھانے کی تجویز دی تھی، تاہم پاکستان مسلم لیگ نون نے اس تجویز کی مخالفت کی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون پہلے ہی پارلیمنٹ میں حلف اٹھانے کے حوالے سے فیصلہ کر چکے ہیں، تاہم اپوزیشن اب قومی اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا اپنا امیدوار لانے کے حوالے سے کوشش کر رہی ہے۔ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ متفقہ امیدوار سامنے لایا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان الیکشن کمیشن کی جانب سے سن 2018 کے انتخابات کے اعلان کردہ نتائج کے مطابق پی ٹی آئی پہلے نمبر پر، مسلم لیگ نون دوسرے، پی 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 تیسرے اور ایم این اے چوتھے نمبر پر ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف ایک برس قبل بننے والی بریلوی مکتب فکر کی سیاسی جماعت تحریک لبیک پورے ملک میں 21 لاکھ ووٹوں کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے۔ سنتے ہیں تجزیہ کاروں کی آرا پر مشتمل شہناز نفیس کی یہ رپورٹ۔
انتخابات میں پہلی دفعہ حصہ لینے والی سیاسی جماعت تحریک لبیک نے صرف کراچی میں 3,25,000 ووٹ حاصل کیے، اور صرف یہ نہیں بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اس پارٹی نے ایم ایم اے سے بھی زیادہ ووٹ لیے۔ اسلام آباد سے سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ڈاکٹر خادم حسین کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کا سامنے آنا ریاستی پالیسی کا حصہ ہے۔ جس کا مقصد مختلف لبرل سیاسی جماعتوں کے ووٹ کو تقسیم کرنا ہے۔
الیکشن میں تحریک لبیک کا حصہ لینا اور پھر اس کا تقریباً کوئی 20 لاکھ کے قریب پاکستان کے اندر ووٹ لینا، یہ دو ایک باتوں کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ اس کا بیانیہ فرقواریت پر مبنی ہے اور پرتشدد ہے، ان کو موقع ملا الیکشن کیمپین اور مہم کے دوران بھی، اور ان کو بعد میں بھی یہ موقع ملے گا کہ گلی کوچوں میں اور گاؤں میں اور دیہاتوں میں اور محلوں میں اور شہروں میں یہ اپنی فرقواریت پر مبنی بیانیے کو مسلسل سامنے لاتا رہے اور آزادی کے ساتھ سامنے لاتا رہے۔ دوسرا اس کا یہ نتیجہ ممکن ہے کہ جو منتخب حکومت ہوگی یا جو بھی سویلین حکومت ہوگی، اس سویلین حکومت پہ ایک دباؤ برقرار رہے گا، کیونکہ اس طرح کی پرتشدد انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ سٹریٹ پاور اگر زیادہ نہ بھی ہو تو وہ چارج بہت زیادہ ہوتا ہے، تو دباؤ بہت زیادہ سیاسی دباؤ آ جاتا ہے۔ تیسرا جو اس کا سامنے بالکل واضح نتیجہ آ رہا ہے، ان کو موقع ملے گا کہ اپنے پسند کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے یا کچھ دوسرے قوانین کو کی ترمیم کے لیے سیاسی جماعتوں کو بلیک میل کریں۔ تو یہ ایک خطرناک مستقبل کی طرف سیاسی حوالے سے اشارہ کرتا ہے پاکستان کے لیے۔
تحریک لبیک کی اس نوعیت کی فتح کے بارے میں دفاعی تجزیہ نگار جنرل عبد القیوم کا کہنا تھا۔
اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو حکومت ملک کے خلاف کو ہتھیار لے کے کھڑے ہیں یا یہ کسی دوسرے ملک میں جا کے کوئی دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی اپنی سوچ ہے جس کو گریجولی پولیٹیکلی آپ ڈیفیوز کرتے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں اور مختلف سیکٹس کے لوگ بھی ہیں، کوئی بریلوی ہیں، کوئی اہل سنت وال جماعت ہیں، کوئی سپہ صحابہ ہے، انہوں نے اپنے وہ گروپس بنائے ہوئے ہیں، یہ ان کی اپنی سوچ ہے اور ان کی اپنی ایک اس کے مطابق ہے۔ بٹ آپ نے یہ دیکھا کہ بحثیت قوم آگے نہیں آنے دیا اور ان کی اتنی پذیرائی نہیں ہے، اور وہ بہت سی جگہوں کے اوپر ایسی مختلف پارٹیاں جو اس طرح کی ایکسٹریم سوچ کی حامل ہیں تو ان کو آگے نہیں آنے دیا۔
تحریک لبیک پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر اس وقت نمودار ہوئی جب گزشتہ برس نومبر میں مختلف صوبوں کے لوگوں نے اسلام آباد میں جمع ہو کر دھرنا دیا۔ یہ لوگ قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے قانون میں تبدیلی لانے والے قانون سازوں کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ باقی سیاسی پارٹیوں کی طرح تحریک لبیک بھی انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے۔ اس جماعت کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن اپوزیشن بینچ پر بیٹھ کر 2009 میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا انتظار کریں گی۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر نے شمال مغربی شام کے شہر سوئدا میں گزشتہ ہفتے شہریوں پر داعش کے متعدد حملوں کی مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں 200 سے زیادہ شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
اقوام متحدہ کے مطابق داعش کے درجنوں جنگجوؤں نے دیہی علاقے سوئدا کے 8 دیہات پر حملہ کیا، گھروں پر چھاپے مارے، شہریوں کو گولیاں مار کے قتل کیا اور خواتین اور بچوں کو اغوا کر لیا۔ انسانی حقوق کے ادارے کی ترجمان روینا شمدسانی نے کہا کہ اقوام متحدہ کو کم از کم 27 خواتین اور بچوں کے نام معلوم ہیں جنہیں اغوا کیا گیا، ممکن ہے کہ اصل تعداد ان سے کہیں زیادہ ہو۔ انہوں نے کہا،
فوٹوز آف سم آف دیز ابڈکٹڈ ویمن ور لیٹر ٹویٹڈ وِد تھریٹس۔
چند خواتین کی تصاویر اغوا کے بعد ٹویٹر پر جاری کی گئیں اور دھمکی دی گئی کہ اگر حکومت نے مغربی درعا میں فوجی کاروائی نہ روکی اور ان کے گرفتار ساتھیوں کو رہا نہ کیا گیا تو مغوی خواتین کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ یہ تھے روینا شمدسانی کے الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق حملہ کرنے والے جنگجوؤں میں کئی وہ تھے جو حکومت کے نام نہاد مصالحتی سمجھوتے کے تحت فلسطینی یرموک پناہ گزین کیمپ اور جنوبی دمشق کے دوسرے علاقوں سے منتقل کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ لڑائی ختم کرنے کے لیے کیے جانے والے سمجھوتوں کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، لیکن حکومت بین الاقوامی قانون کے تحت اس بات کی پابند ہے کہ شہریوں کو خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ انہوں نے کہا،
They are the state who have de jure power.
یہ ان کا فرض ہے، ان کے پاس ریاستی طاقت ہے، یہ علاقہ ان کے دائرہ عمل میں آتا ہے اور ان کا فرض ہے کہ اس علاقے میں شہریوں کا تحفظ کریں اور جان بوجھ کر اس طرح انہیں خطرے میں نہ ڈالیں کہ شہریوں کے رہائشی علاقے کے قریب داعش کے جنگجوؤں کو رہنے دیں۔ یہ تھے روینا شمدسانی کے الفاظ۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ماضی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث رہنے والے مسلح جنگجوؤں کو مقامی آبادیوں کے قریب منتقل نہ کیا جائے ورنہ ان پر ہلاکت خیز حملوں میں اضافہ ہوگا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میکسیکو کی شمالی ریاست ڈورانگو سے ایک مسافر طیارہ پرواز کے 5 منٹ بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق طیارے میں 97 کے لگ بھگ مسافر سوار تھے جن میں سے 85 شدید زخمی ہو گئے، باقی تمام مسافر محفوظ رہے۔ میکسیکو ایئر لائن نے ایک ٹویٹ پر کہا کہ فلائٹ نمبر 2431 جس پر 100 مسافروں کی گنجائش تھی اور جو میکسیکو سٹی کی طرف جا رہا تھا گر گیا ہے۔ سرکاری سول پروٹیکشن ایجنسی کے ایک ترجمان الہانڈرو نے مقامی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ طیارے نے فضا میں بلند ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد ایئرپورٹ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ گورنر ہوزے روسیس ایسپورا نے مقامی ٹیلی ویژن پر کہا کہ طیارہ میکسیکو سٹی کی طرف جا رہا تھا لیکن پرواز بھرنے کے فوراً بعد تیز ہواؤں کے باعث زمین پر آ گرا۔ ایئر لائن ایرو میکسیکو کے سربراہ آندریس کونیزا نے بتایا۔
Asimismo, estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes, particularmente con la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, para determinar las causas de este accidente.
وہ کہہ رہے ہیں ہم متعلقہ عہدیداروں سے جن میں سول ایروناٹکس کے جنرل ڈائریکٹریٹ کے عہدیدار بھی شامل ہیں قریبی رابطے میں ہیں اور حادثے کی وجہ کا تعین کر رہے ہیں۔ امریکہ کی ریاست نیو یارک کی دادیوں اور نانیوں پر مشتمل ایک گروپ 6 دنوں میں 6 شہروں سے ہوتا ہوا امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد تک پہنچے گا۔ یہ کارواں ان غیر قانونی تارکین وطن کے بچوں کو فوری طور پر ان کے خاندانوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتا ہوا غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہونے والے تارکین وطن کی غیر معینہ مدت تک حراست میں رنگے جانے پر احتجاج کر رہا ہے۔ یہ گروپ اپنی ریلیوں اور سفر کے ذریعے امریکہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ایک بزرگ شخص تبدیلی کے لیے اس ملک کا سفر کر سکتا ہے تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں ریمون ٹیلر کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
جب ریاست نیو یارک کی بزرگ خواتین کے ایک گروپ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں داخل ہونے والے خاندانوں کو الگ کرنے کی پالیسی کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ان کا یہ فیصلہ ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اس تحریک کو گرینیز یعنی دادیاں اور نانیاں کا نام دیا گیا ہے جو نیو یارک سے جنوبی سرحد کی جانب سفر کر رہی ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے اس کارواں میں شریک ایک خاتون رچنا دار یا نانی کا کہنا تھا،
یو کم ٹو دی بارڈر آف امریکا تھنکنگ آئی ہیو ریچڈ ہیون And it turns to a worse hell.
آپ امریکہ کی سرحد پر آ کر یہ سوچتے ہو کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ ایک بدتر دوزخ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی دوزخ اتنی بری ثابت نہیں ہو سکتی کہ آپ کو علم ہی نہ ہو کہ آپ کے بچے کہاں ہیں۔ یہ دنیا میں بدترین دوزخ ہے۔ ایک ماہ گزر چکا ہے جب ایک امریکی عدالت نے حکم دیا تھا کہ بغیر دستاویزات کے امریکہ آنے والے 2000 سے زیادہ بچوں کو ان کے خاندانوں کے حوالے کیا جائے۔ یہ بچے صدر ٹرمپ کی غیر قانونی طور سے امریکہ میں داخل ہونے کو برداشت نہ کرنے کی پالیسی کے نتیجے میں اپنے والدین سے جدا کیے گئے۔ حکم میں صادر مدت گزشتہ ہفتے ختم ہو گئی تھی، لیکن بچے ابھی تک اپنے والدین سے جدا ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ کچھ والدین اس قابل نہیں ہیں یا بچوں کو لینے کے لیے موجود نہیں ہیں۔ جیسے جیسے ابتری بڑھتی جا رہی ہے، دادیوں اور نانیوں کے اس کارواں کے سفر کے دوران 2 ویگنیں 6 میں تبدیل ہو گئیں۔ اس کارواں کے دیگر شرکا کی طرح این شیتسل سن 1960 سے سماجی انصاف کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں اور وہ اب بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی۔ این کا کہنا ہے،
I have been able to see what activism can do and
میں یہ دیکھ چکی ہوں کہ سرگرم عمل ہونا کیا کچھ کر سکتا ہے، اور میرے لیے یہ بات تھوڑی تکلیف کا باعث ہے کہ تحریکیں چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ ایک طرح سے الگ ہو گئے ہیں، اور میرے خیال میں اس مخصوص تحریک کی اہمیت اس میں مضمر ہے کہ یہ انسانی شائستگی کا تقاضا کرتی ہے۔ این کو امید ہے کہ ایک مثال قائم کی جا سکے گی کہ اگر آپ کسی بات پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو صرف ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھنے یا اس بارے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرنے کی بجائے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ کارواں 6 اگست کو ریاست ٹیکساس میں امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر واقع مک ایلن نامی شہر پہنچے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں عاصم رانا، اور ان کے پاس کوئی اہم خبر ہے آپ کو سنانے کے لیے۔ جی عاصم رانا، کیا خبر ہے آپ کے پاس؟
جی خالد صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے یہاں اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں نگران وزیر خارجہ جو عبداللہ حسین ہارون ہیں، آج انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی، اور امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کی جانب سے جو بیان آیا تھا کہ پاکستان کو جو آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج دینے جا رہا ہے وہ چینی قرضوں کی ادائیگی میں استعمال نہ ہو، اس پر انہوں نے ریئیکشن دیا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیل آؤٹ پیکج پر امریکہ کی جانب سے جاری بیان جو ہے غیر مناسب ہے، انہوں نے بیان کو غیر مناسب قرار دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی ایم ایف پیکج کو سی پیک کے ساتھ مشروط کرنا درست نہیں، امریکہ کا بیان بالکل غیر مناسب ہے، چینی صدر شی جن پنگ جو ہیں پاکستان کو اپنا گہرا دوست سمجھتے ہیں، پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک جو ہے چینی صدر کے ون بیلٹ ون روڈ ویژن کا حصہ ہے، چین پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، کوئی بھی اس کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس کے علاوہ عبداللہ حسین راوندر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت چکائی، لیکن اس کے باوجود ہم سے بار بار دو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سے صرف ہر بار صرف ڈیمانڈ کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس کے بدلے میں کیا کیا گیا یہ بالکل ہمیں اس طرح سے آگاہ نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے امریکی کے جو بیان تھا اس کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔
اچھا، یہ بیان مسترد تو کیا انہوں نے، لیکن کوئی اس کا کوئی متبادل بتایا ہے کہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا پاکستان پہ اگر یہ پابندی لگتی ہے تو؟
خالد صاحب، اس حوالے سے ان سے جب بھی کوئی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کے پاس اس چیز کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ سازی کر سکے، اس وقت ٹرانزیشن دور ہے پاکستان میں کہ ایک نئے الیکشن ہو چکے ہیں، نئی جمہوری حکومت جو ہے وہ اپنا اقتدار سنبھالنے والی ہے، اس وقت میں جو ہے وہاں پر کوئی بھی نگران حکومت ایسا کوئی ڈیسیژن لینے نہیں جائے گی کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے جانا ہے یا نہیں جانا، کس طریقے سے ادائیگیاں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں وہ نئی حکومت کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، جیسے ہی وہ اپنا اگلے چند دنوں میں اقتدار سنبھالیں گے اس کے بعد وہ اس حوالے سے فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، آیا اس سلسلے میں چین کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، اس حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کی جائے گی، یہ تمام تر نئی حکومت پر منحصر ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ جو موجودہ نگران حکومت کے دور پر مجھے بیان دینے سے منع بھی کیا گیا، لیکن میں بطور پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے میرے لیے بیان دینا ضروری تھا کہ میں اس بیان کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے مسترد کروں۔ جی
بہت شکریہ عاصم رانا آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد میں عاصم رانا۔ اور دنیا بھر میں سیاسی بنیادوں پر تعینات پاکستانی سفرا اور ہائی کمشنرز نے اپنے استعفے وزارت خارجہ کو بھیج دیے ہیں، جو آئندہ 2 دنوں میں اسلام آباد کو موصول ہو جائیں گے۔ کانٹریکٹ کی بنیاد پر تعینات کیے جانے والے ان سفارتکاروں کے استعفے رواں ہفتے کو موصول نہ ہوئے تو انہیں عہدے سے برطرفی کا نوٹیفیکیشن روانہ کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسفر امام۔
شمالی امریکہ کے ایک ملک میں تعینات ایک سفارتکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ اسلام آباد کو بھیج دیا ہے، جو 2 دن میں موصول ہو جائے گا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ذمہ دار ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے کہ دنیا بھر میں صوابدیدی اختیارات کے تحت تعینات سفارتکاروں میں 2 جنرلز بھی شامل ہیں جن کے استعفیٰ اس ہفتے موصول ہونے کی توقع ہے۔ دہلی میں تعینات سابق ہائی کمشنر عبد الباسط کہتے ہیں کہ قاعدے کے تحت تمام کانٹریکٹ سفیروں کو استعفیٰ دینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ از خود برطرف ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں
بنیادی طور پہ یہ کانٹریکچوئل آبلیگیشن ہے ان سب کی جو اپنا ریزگنیشن کنوے کر دیں، آنے کی جہاں تک بات ہے اس کا فیصلہ نئی حکومت کرے گی۔
تو ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ شاید وزارت خارجہ نے ان لوگوں کو انفارم بھی کر دیا ہے کہ وہ اپنی ریزگنیشن بھیج دیں۔
ہاں، یہ ان کو وزارت خارجہ کو بنیادی طور پہ کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، وہ تو جب ذمہ داری تھی کہ اپنا جو ہے ریزگنیشن کنوے کر دیتے اور پھر ویٹ کریں جب تک نئی حکومت آتی ہے، پھر وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ آیا وہ ان کو رکھنا چاہتے ہیں یا وہ ان کا ریزگنیشن جو ہے ایک منظور کر لیتے، کل تک بھجوا دینا چاہیے میرے حساب سے۔
ایک اور سابق سفارتکار مشتاق مہر کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ میں تعینات مستقل مندوب ملیہ لودھی سمیت کئی لوگوں کے عہدوں پر نئی تعیناتی بھی شروع کر دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں
جی بہت سے نام آ گئے اور اپوائنٹمنٹ بھی ہو رہی ہیں, اور خاص طور پہ جو امبیسڈر تھے ہمارے ملیہ لودھی کا نام بھی آیا ہے, لندن میں بہت سے فارن سروس کے آفیسر بھی ایسے ہیں جن کو نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشن دی تھی, جیسے چائنا میں ہمارے امبیسڈر مسعود ہیں یا سعودی عربیہ میں ایک نیول چیف سے, ان لوگوں کو آٹومیٹکلی انہوں نے کہا کہ جی آپ کی سروس ٹرمینیٹ ہو گئی اور آپ نے ود ان 30 ڈیز اپنا پیک کر کے واپس آ جائیں.
پاکستان میں نئی حکومت کے قیام سے پہلے جن سفارتکاروں سے استعفیٰ لیے گئے ہیں ان میں اقوام متحدہ میں تعینات مستقل مندوب ملیہ لودھی, واشنگٹن میں تعینات علی جہانگیر صدیقی, چین میں تعینات سفیر مسعود خالد, ماسکو میں تعینات قاضی خلیل اللہ, سعودی عرب میں تعینات ایڈمرل ریٹائرڈ حشام بن صدیق, دبئی میں تعینات بریگیڈیئر جاوید حسین اور کینیڈا میں تعینات ہائی کمشنر طارق عظیم سمیت دو سابق جنرل بھی شامل ہیں. نئی حکومت ان میں سے بعض لوگوں کو اپنے عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے نیا کانٹریکٹ بھیجے گی یا پھر ان کی جگہ نئی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ نے چین کے ساتھ زیادہ منصفانہ اور دو طرفہ تجارتی تعلقات کے لیے کام کرنے کا عہد کر رکھا ہے. کئی برسوں سے امریکہ نے چین کے ساتھ دو طرفہ اور کثیر طرفہ دونوں بنیادوں پر باہمی تعاون کے ساتھ اور تعمیری انداز میں بارہا کام کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ چین کی غیر منصفانہ پالیسیوں پر توجہ دی جا سکے جن سے بین الاقوامی تجارتی نظام کے قواعد کو چیلنج درپیش ہوتا ہے اور ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تاہم چین ہماری تشویش کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے. اس سال کے شروع میں انتظامیہ نے تفتیش کی شق نمبر 301 کو حتمی شکل دی جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ دانشورانہ املاک اور ٹیکنالوجی کی جبری منتقلی سے متعلق پالیسیوں میں امتیاز برتا گیا ہے اور ان سے امریکہ کی تجارت محدود ہوئی ہے. اس تفتیش کے بعد ہم نے مخصوص مسائل کی نشاندہی کی ہے جن پر چین کو توجہ دینی چاہیے. بہت سے دوسرے مسائل میں چین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہماری کمپنیوں کو منڈی میں منصفانہ رسائی دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے مجبور کرنا بند کر دے. ہمارا ہدف یہ ہے کہ چین بین الاقوامی برادری سے کیے گئے اپنے وعدوں کا احترام کرے تاکہ اقتصادی شعبے میں زیادہ سے زیادہ کھلاپن حاصل کیا جا سکے. ہم توقع کرتے ہیں کہ چین عملی اقدامات سے ان وعدوں کا احترام کرے گا اور زبانی جمع خرچ سے کام نہیں لے گا یا ایسے اقدام نہیں اٹھائے گا جن سے چینی منڈیوں تک عملاً رسائی نہ ہو سکے. چین کے طرز عمل نے برسوں سے عالمی تجارتی نظام اور WTO کو نقصان پہنچایا ہے اور اپنے ملک میں غیر ملکی تجارت اور سرمایہ کاری کو روک دیا ہے اور ٹیکنالوجی کی منتقلی پر مجبور کرنے کے لیے اپنی تحفظ شدہ منڈی کو استعمال کیا ہے. چین کی صنعتی پالیسیوں مثلاً میڈ ان چائنا 2025 کی حکمت عملی میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ چین یہ چاہتا ہے کہ غیر ملکی کمپنیوں سے مکمل اور بین الاقوامی منڈی میں حصہ حاصل کرے. دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کو نہیں چاہیے کہ وہ عالمی تجارتی نظام کے کلیدی اصولوں کو مستقل نظر انداز کرتا رہے. چین کی جانب سے ہمارے اقدامات اور ہماری تفتیش کا مناسب جواب یہ ہے کہ وہ اپنا طرز عمل تبدیل کرے. یہ ضروری ہے کہ ہم مل کر تمام شراکت داروں کو قائل کریں کہ ایک ایسے ملک کی اعانت سے جو بین الاقوامی تجارت پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے امتیازی سلوک پر مبنی پالیسیاں اپناتا ہے ہمارے طویل المیاد مفادات کو فائدہ نہیں پہنچتا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن DC 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
Thank you.
نومبر میں کوک اسٹوڈیو کی موسیقی سے کون واقف نہیں، یہ پاکستان کی میوزک انڈسٹری کی بحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کوک اسٹوڈیو پرانے لوک اور مقبول گیتوں کو نئے انداز میں پیش کر رہا ہے۔ سامعین، کوک اسٹوڈیو کا آغاز 2008 میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی وساطت سے کیا گیا، جس میں ملک بھر کے مشہور اور نامور گلوکاروں نے اپنے آوازوں کا جادو جگایا۔ تاہم حال ہی میں کوک اسٹوڈیو ایکسپلورر پاکستان کے نام سے سیزن 11 کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد ملک کے دور دراز علاقوں میں موجود گمنام فنکاروں کو متعارف کرانا ہے۔
Coke Studio invites you on a journey to dive deeper and explore our cultural DNA. In this brand new module of Coke Studio, we discover music stories across Pakistan.
Coke Studio Explorer کے پروڈیوسر علی حمزہ اور زہیب قاضی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوک اسٹوڈیو ایکسپلورر 10 برسوں کے بعد ایک نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ علی حمزہ کا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان کی گمنام آوازوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔
اس میں ہم نے پاکستان کے خاص طور پہ ہیڈن ٹریجرز جیسے آپ کہتی ہیں ان کو جا کے ایکسپلور کیا۔ ہم سندھ میں گئے، ہندون سندھ میں گئے، اور وہاں پہ ایک ہندو بہن اور بھائی وشنو اور شمو بھائی کے نام سے ان کے ساتھ ہم نے اپنا ریکارڈ کیا۔ پھر ہم گئے بلوچستان۔ بلوچستان میں ایک خاص گانے کا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں نرسر گائکی کا انداز ہوتا ہے، اس میں ایک بین اور ایک بھاری آواز مل کے پرفارم کرتے ہیں، تو وہ اس خاص آرٹ کو جا کے ہم لوگوں نے بلوچستان میں جا کے ایکسپلور کیا۔ پھر ہم چترال گئے، کلاش گئے۔ کلاش میں جا کے ہم نے دو ینگ کلاشی گرل، جو جن میں سے ایک نے اپنا نام آریانہ گل رکھ کے فارسی گل سے آریانہ اعظم رکھ لیا ہے، کیونکہ وہ ایک راک اسٹار پاپ اسٹار بننا چاہتی ہیں، ان کی ڈریم ہے۔ ہم نے ان کو ڈسکور کیا اور انہوں نے تو ہمارے شو پہ چار چاند لگا دیے۔ اور پھر اس کے بعد ہم کشمیر بھی گئے، وہاں پہ ہمیں الطاف میر اور قصہ میر کا ایک بینڈ ملا جو خاص کشمیری زبان میں گاتے ہیں، اور کشمیری ایک ایسی زبان ہے جو ہم لوگوں نے پاکستان میں سالوں سے رہتے ہوئے بھی کئیوں نے اس کو نہ جانا نہ اس کو ایکسپلور کیا، تو ڈیفینیٹلی یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بیوٹیفل مومنٹ آف ڈسکوری تھا۔ اور تو اس طرح کر کے ہم لوگوں نے وہی ڈسکوری ماڈل کے لیے آرٹ کو کر، اور اب ہم نے ریسنٹلی ایک کوک اسٹوڈیو کا آرٹسٹ ریویل کیا ہے، گانا ہے ہم دیکھیں گے۔
جبکہ زہیب قاضی کا کہنا ہے کہ ہمارا تجربہ بہت اچھا رہا اور ہمیں بہت زیادہ اچھی آوازیں ملی ہیں،
بہت زبردست۔ ان کے پاس میرے خیال سے ہم شہری لوگوں سے زیادہ بہتر کہانیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں، ان کے پاس آئی تھنک وزڈم زیادہ ہوتی ہے، اور آف کورس ان سے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے، سادگی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، مختلف کلچرز کے بارے میں تھوڑی اپنائیت فیل ہوئی۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اپنے گھر سے بہت دور ہیں، حالانکہ ہم بہت ہی میلوں دور تھے، لیکن کافی اس کے اندر محسوس یہی ہو رہا تھا کہ ہم کہیں قریب نہیں گئے ہوئے۔
جو لوح ازل میں لکھا ہے۔
ہماری اس شو کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر چاند۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا چہاں رنگ۔